الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر بات کو کہنے کی, سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں, وہ ہمارے اندر کے احوال کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ظاہری احوال کو بھی خوب جانتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہماری ایک دکھتی رکھ کا ذکر فرمایا ہے. مطلب اور مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والو, تم اپنے حال کی خبر لو, یعنی اپنے احوال کو درست کرنے کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا اس شخص کی وجہ سے جو گمراہ ہے جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو. تم راستے پر اگر ہوئے تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, تو جو عمل تم کرو گے اس کی ہم تمہیں خبر دے دیں گے. یہ مفہوم ہے جو میں نے عرض کر دیا. آج اگر آپ ایک نگاہ اپنے معاشرے پر ڈال کر دیکھیں گے تو یقیناً ہر جگہ خرابی نظر آتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ترقی تو کر رہے ہیں لیکن برائی کی طرف, ترقی تو کر رہے ہیں لیکن پستی کی طرف, نیکی اور اچھائی کی طرف ترقی نہیں کر رہے. بلکہ جس شخص کو بھی اگر آپ ٹٹول کر دیکھیں گے تو خرابیاں ہی خرابیاں نظر آئیں گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں میں پہلے سے زیادہ علم موجود ہوتا, پہلے سے زیادہ عمل ہوتا, پہلے سے زیادہ اصلاح ہوتی, پہلے سے زیادہ لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہوتے, پہلے سے زیادہ مسجدوں میں نمازی ہوتے. لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس میں بدستور کمی آ رہی ہے. اور اگر کوئی نماز روزہ کر بھی رہا ہے تو بس نماز روزے کی حد تک تو وہ مسلمان ہے, لیکن اگر دیگر اعمال کو ہم دیکھیں, معاملات کو دیکھیں, معاشرت کو دیکھیں, تو اس میں بڑی کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں. بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص دوسرے کی اصلاح تو کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی اصلاح کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. جہاں چار آدمی بیٹھے تو دوسرے کی برائیاں, دوسرے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں میں یہ خرابی ہے, فلاں میں یہ خرابی ہے, فلاں میں یہ خرابی ہے, وہ تو ایسے کرتا ہے, وہ ایسے کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ ہم سب لوگوں کی خرابیوں کو گنواتے ہیں لیکن ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی, ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. جب دوسروں کی خرابیاں دیکھتے رہیں گے اور اپنی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے تو اصلاح ہوگی کیسے؟ تقریباً اکثر معاملہ معاشرے کا حال یہی ہے. کہ کوئی مجلس ہماری ان چیزوں سے خالی نہیں ہوتی. حکومت کا ذکر آ جائے تو اس کی بے شمار برائیاں, کسی فرقے کا ذکر آ جائے تو اس کی برائیاں ہی برائیاں. تو سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو تو اچھا سمجھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمیں دوسرا کوئی اچھا نظر نہیں آتا. تو عزیزو, یہ خرابی ہے جس کی اللہ رب العزت نے اس آیت میں نشاندہی فرمائی. پھر ہر شخص کو یہ بھی ہے کہ صاحب فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں شخص ایسا ہے, جب وہ ایسا ہے تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرا آدمی اگر نیکی نہیں کر رہا تو یہ سمجھتا ہے مجھ پہ بھی نیکی کرنا ضروری نہیں, دوسرا جھوٹ بول رہا ہے تو میں بھی جھوٹ بول لوں, دوسرا چوری کر رہا ہے تو میں بھی چوری کر لوں, دوسرا غیبت کر رہا ہے تو میرے لیے بھی حلال ہو گئی. بھائی کوئی بھی شخص ہو, وہ عالم ہو غیر عالم ہو, جو چیز ناجائز ہے وہ سب کے لیے ناجائز ہے. شریعت نے کوئی نشاندہی تو نہیں کی کہ فلاں کے لیے جائز اور فلاں کے لیے ناجائز. جو دین ہے وہ سب کے لیے ہے, جو شریعت ہے وہ سب کے لیے ہے. اس میں چاہے جو بھی ہو, کوئی عالم ہے تب بھی اور کوئی جاہل ہے تب بھی, دین پر عمل کرنا تو سب کے لیے لازمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چن چن کے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوگا, فلاں تو کر سکتا ہے فلاں نہیں کرے گا, یا دین پر عمل کرنا بس خالی علماء پر اور مولویوں پر تو ضروری ہے لیکن جو غیر مولوی لوگ ہیں ان پر دین پر عمل کرنا ضروری نہیں, جیسے جائیں زندگی گزارے. ان کے لیے چوری کرنا بھی جائز, لوٹ مار کرنا بھی جائز, قتل و غارت گری بھی جائز, لیکن جس کی داڑھی ہے وہ نہیں کر سکتا یہ کام. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. جو ناجائز ہے وہ سب کے لیے ناجائز ہے اور جو جائز ہے وہ سب کے لیے جائز. لیکن ہم چونکہ ہر ایک دوسرے شخص کی گریبان میں تو ہماری نگاہ جاتی ہے, دوسرے کی آنکھوں کے تو ہم شہتیر دیکھ لیتے ہیں, یعنی تنکا بھی ہو تو شہتیر نظر آتا ہمیں, لیکن ہماری اپنی آنکھوں میں جو شہتیر ہیں بڑے بڑے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ہے وہ خرابی جس کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی. بڑی بڑی انجمنیں بنی ہوئی ہیں, انجمن اصلاح معاشرہ, انجمن فلاں, انجمن فلاں, سو طرح کی انجمنیں بنائی ہوئی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو انجمن لے کے کھڑا ہوا ہوں تو میں سب لوگوں کی اصلاح کروں گا, میری اپنی چاہے اصلاح ہو یا نہ ہو. اس کے نتیجے میں معاشرے کی اصلاح ہو تو کیسے ہو. ہر شخص دوسرے کی اصلاح تو کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں. ارے بھائی, سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو, ہمارے اپنے اندر کیا خرابیاں ہیں. ہم اگر اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھیں گے ہمیں 100 خرابیاں نظر آ جائیں گی. جس آدمی کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو, دوسروں کی چھینکوں کی کیا پرواہ کرے گا بھائی. اگر ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہوگی تو ہمیں اس سے کیا کہ دوسرا آدمی چھینکے مار رہا ہے. ہمیں تو اپنی مروڑ کی فکر کرنی پڑے گی, میرے پیٹ میں ایٹھن ہو رہی ہے, مروڑ اٹھ رہی ہے تو مجھے تو اس کی فکر ہے. لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایٹھن کی اور اپنی مروڑ کی کوئی فکر نہیں, دوسرے کا معمولی کا درد سر بھی ہے, بخار بھی ہے تو اس کی فکر میں ہے کہ وہ اس کو درد سر ہے, یہ بیمار ہے. اس اعتبار سے ہمارے اندر وہ اصلاحی عمل رو بترقی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ لیجئے کہ بدعملی کا ہم شکار, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. بہرحال اس آیت کا مفہوم عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو بس, کوئی دوسرا خراب ہو رہا ہے تو ہوتا رہے, اس کی فکر مت کرو, یہ مطلب لیتے ہیں لوگ, جو غلط ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مطلب اس کا درست نہیں ہے. ایک آدمی ناجائز کام کر رہا ہے تو ہم نے دیکھا, ہم میں قدرت بھی تھی اسے روک دے, لیکن ہم نے نہ اسے روکا نہ ٹوکا اور کہا کہ میاں بس اپنی فکر اپنے کام سے کام رکھو بھائی, جو مرضی کرتا ہے کرنے دو. قرآن نے یہ کہا ہے کہ علیکم انفسکم, تم پر اپنے اصلاح اپنے نفس کی اصلاح لازم ہے بس. تو یہ مفہوم اس کا نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا. پھر صحیح مفہوم کیا ہے اس کا؟ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے کسی شخص کو کسی برائی میں دیکھا اور تمہیں اس برائی کے دور کرنے پر قدرت بھی تھی، تم نے اپنی حد تک، امکانی حد تک کوشش کر لی، اس کو امر بالمعروف کر دیا، نہیں عن المنکر کر دیا، اب بھی اگر وہ اپنی اس برائی سے باز نہ آئے اور تمہاری بات نہ مانے تو اس کا اس برائی پر جمع رہنا اور نیکی کی طرف نہ آنا تمہارے راستے کو خراب نہیں کر سکتا، تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس ظلم کو دور کرنے پر قدرت بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ظلم سے روکے، اگر نہیں روکے گا تو ایسی صورت میں یہ بڑا مجرم ہوگا۔ قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ ایک الگ بات، یہ بھی عذر ہے اللہ کے ہاں۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں اتنی قوت طاقت نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو روکا تو پتہ چلا کہ خود ہی ظلم کا شکار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو عذر سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں قوت و قدرت حاصل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ظلم کرنے سے روکیں، اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کا گمراہ ہونا تمہارے راستے کو خراب نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی ضرر نہیں پہنچے گا اس شخص کی وجہ سے جو گمراہ ہے، اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم اپنے صحیح راستے پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور کوئی شخص تمہاری بات نہیں مانتا، گمراہی کے راستے پر ہی چل رہا ہے، تو تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب اس کی گمراہی انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھو بھائی، باعمل ہونا بڑی چیز ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالی زبان میں تاثیر بھی تبھی رکھتے ہیں جب انسان خود باعمل ہو۔ ہم دوسرے کو تو برائی سے روک رہے ہیں لیکن خود اس برائی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وہ تو بہت ہی اونچی شخصیت، یقیناً ہم سب کی اصلاح کے لیے آپ تشریف لائے، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ نظر آئے گا کہ آپ جس بات کا حکم دیتے تھے لوگوں کو کم حکم دیتے تھے، اپنے آپ پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ مثلاً آپ نے لوگوں کے لیے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، اور پانچ وقت کی نماز بھی فرض قرار دے دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پانچ فرض تو وہی تھے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر تہجد کی نماز بھی، اشراق کی نماز بھی، چاشت کی نماز بھی، یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمیں تو حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، ایک مہینے کے روزے فرض، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ تین دن روزے نہ رکھتے ہوں، کبھی شروع کے دس دنوں میں، کبھی درمیان کے دس دنوں میں، کبھی آخر کے دس دنوں میں۔ تو یہ دیکھیے، اگر روزے کا حکم کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تو کہہ دیا اور خود کھا رہے ہیں، بلکہ خود اس سے زیادہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر کہیں حکم دے دیا کبھی خندق کھودو جنگ کے لیے، تو جہاں سارے مسلمان خندق کھود رہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اثر کیوں نہ ہو؟ یا تو ہم دوسرے کو حکم دے کے بھول جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے پھر۔ تو وہاں یہ ہے کہ وہ خود بھی کر رہے ہیں وہی کام۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے برا حال، اور اپنا کرتا اوپر اٹھا کے دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا اوپر اٹھایا، فرمایا کہ دیکھو وہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ دوسرے تو بھوک سے مر رہے ہوں اور ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہوں۔ یہاں تو آج احوال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ سردی میں مر رہے ہوتے ہیں، ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اطمینان سے۔ تو جو مقتدا ہوتا ہے اس کے لیے اور بھی زیادہ اہتمام اس بات کا لازم ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ خود بھی اس پہ عمل کرے۔ اگر خود عمل نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں پھر اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے کہا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے اور دل پہ گرے۔ جب کوئی شخص باعمل ہوتا ہے تو اس کی ایک تاثیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی بات میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں، قوت رکھ دیتے ہیں، کہ وہ دل سے چونکہ نکل رہی ہوتی ہے تو دوسرے کے دل پر ہی جا کے گرتی ہے، راستے میں کوئی اچکتا نہیں اس کو۔ آج ہمارے اندر خرابی یہی ہے کہ ہمارے اندر سے یہ تاثیر ختم ہو گئی، ہم خود باعمل نہیں رہے صحیح معنی میں، جس کے نتیجے میں اصلاح، ہمارا معاشرہ اصلاح نہیں پکڑتا یا اصلاح قبول نہیں کرتا. خرابیوں کی طرف ہم تیزی سے مائل ہوتے ہیں، اچھائیوں کی طرف مائل ہونا ہمارے لیے دشوار اور مشکل محسوس ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پھلوں کے سلسلے میں آپ بڑی احتیاط فرماتے تھے، بازار سے نہیں خریدتے تھے، بلکہ غالب حضرت معتقی عثمانی صاحب مد ذیل العالی نے تو یہ لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی بازار سے پھل نہیں خریدا تھا، اور نہ خریدنے کی وجہ تھی. بات یہ ہے کہ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پھل درخت میں ظاہر نہ ہو جائیں اچھے طریقے سے، اس وقت تک پھل کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں آج ابھی بور آتا ہے، خالی بور، پھل ظاہر نہیں ہوتا اس کا، اور پورے کے پورے باغوں کی بیع ہو جاتی ہے، خرید و فروخت ہو جاتی ہے، ٹھیکے پر لے لیے جاتے ہیں. اب کوئی آندھی آئے، طوفان آئے، پتہ چلا کہ سارا جو ہے وہ باغی اجڑ کر رہ گیا، درخت ہی گر گئے، بور جو ہے وہ جھڑ گیا، تو یقیناً اس میں پھر جھگڑے کا سبب ہوگا، چونکہ اس لیے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا. تو چونکہ عام طور پر خرید و فروخت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ صاحب یہ باغ جو ہے وہ، اس میں جو پھل آئے گا وہ اتنے کا میں نے ٹھیکے پہ لے لیا، اور ابھی اس پر پھل ظاہر بھی نہیں ہوا ہوتا، بور خالی آئی ہے صرف، یا بور بھی نہیں آئی، درخت کھڑے ہوئے ہیں، پتا ہے کہ آگے چل کر اس میں آم آئیں گے یا کھجورے آئیں گے، اور پہلے سے خرید و فروخت کر لی ہم نے، تو یہ جائز نہیں. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ خریدتے ہیں ان کا یہ عمل جائز نہیں ہے، اس لیے جو پھلوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ درست نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کچھ گنجائش موجود ہے دوسروں کے لیے، یعنی عام لوگوں کے لیے حضرت نے فرمایا کہ گنجائش موجود ہے، لیکن خود اتنی احتیاط کی کہ کبھی بازار سے پھل خرید کر کھایا نہیں، یعنی خود احتیاط کی. آج ہم دوسرے کو تو احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں اور خود دبا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک چیز کو کہہ دیا بھائی ناجائز ہے اور پتہ چلا خود بیٹھ کے کھا رہے. تو ہمارے علماء نے، بزرگوں نے یہ عمل کر کے دکھایا. اللہ کے کئی بندے ایسے تھے کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو، یعنی کافروں میں اگر بیان ہوتا تھا، سن رہے ہوتے تھے، 900 آدمی ایک ایک مجلس میں مسلمان ہو جاتے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو واقعتاً اللہ کے بندے ایسے گزرے جن کا کھانا بھی حلال کا، پینا بھی حلال کا، پہننا بھی حلال کا، جن کی بات میں بھی تاثیر تھی. تو آج ہماری باتوں میں تاثیر اس لیے نہیں رہی کہ ہم اپنے طور پر جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل عام طور پر نہیں کرتے. اکثریت کا یہ حال ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو کہ میں باعمل ہو، تو یقیناً ایسے بھی ہوں گے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ابا جان چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، پانی مشک بھر کر لاتی ہیں تو نشان پڑ گئے، گھر کے سارے کام کاج کرتی ہوں تھک جاتی ہوں. اس زمانے میں کچھ باندھی کچھ غلام آئے ہوئے تھے، تو اس لیے حاضر ہوئی کہ اللہ کہ ابا جان مجھے اگر کوئی غلام یا کنیز مل جائے تو میرے گھر کے مجھے کاموں میں سہولت ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ، جب تک سارے انصار و مہاجرین کو یہ سہولت حاصل نہیں ہو جاتی، میں اپنی بیٹی کو یہ سہولت نہیں دے سکتا. تو حقیقت میں یہ تھے، یہی وجہ تھی کہ دوسرے قدر کرتے تھے اس بات کی. آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں، دوسرے کو حاصل ہوں نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسرے کے فوائد بھی ہم چھین لیں. تو بہرحال میرے عزیز، و اصل جو بات کہنے کی تھی وہ یہی ہے کہ آدمی کو اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور دوسروں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اگر آپ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ ہے، لیکن آپ کی توجہ پر دوسرا آدمی کان نہیں دھرتا، تو انشاءاللہ ایسی صورت میں آپ کا کوئی نقصان نہیں، بشرطے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، ہم اپنی طرف سے پورا پورا کام انجام دیں. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کام انجام دیے ہی ہم خالی دیکھیں اور کہیں کہ بھیا یہ جانے اس کا کام جانے، مجھ پہ تو اپنی اصلاح لازم، اس کا یہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، بلکہ اصل مطلب یہی ہے کہ اگر تم نے جو فریضہ تھا وہ ادا کر دیا، اس کے باوجود وہ شخص تمہاری بات نہیں مانتا، تو انشاءاللہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں. اس کو یوں سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے اور اس کو کہتا رہتا ہے کہ بیٹا ایسا کر لو، یوں کر لو، یہ کرنا چاہیے، یعنی اس کو بار بار تنبیہ کرتا ہے، اب اگر وہ بیٹا بات مان لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں مانتا تو ایسی صورت میں باپ پر آخرت میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس نے اپنی سی کوشش پوری کر لی. بعض اوقات والدین پوری کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کی اصلاح کی، اور پھر بھی اولاد کی اصلاح نہیں ہو پاتی. تو انشاءاللہ اگر اس نے اپنی اصلاح اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اس کے باوجود اولاد گمراہ ہو گئی، تو ماں باپ کا کوئی قصور نہیں. لیکن اگر انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، جہاں جاتا دیکھتے رہے تو کچھ کہا ہی نہیں، کبھی روکا ہی نہیں، ٹوکا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں جہاں اس اولاد کی باس پرس ہوگی، والدین سے بھی باس پرس کی جائے گی کہ تم نے اس کو روکا کیوں نہیں، ٹوکا کیوں نہیں. بس یہ اصل چیز ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم میں سے ہر شخص. اگر آدمی ہر آدمی سوچتا رہے کہ میں یہ دوسرا کر لے گا، مجھے کیا ضرورت، تو یہ ایسی صورت میں پھر ہوگا یہی کہ پھر کوئی بھی نہیں کرے گا، کیوں، ہر آدمی یہی سوچ لے گا. اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرتے رہیں، اپنی اولاد کی، خاص طور پر جن کا فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے. اس لیے کہ کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیتہ، یہی پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو رائی ہے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے باس پرس ہوگی، تو والدین اپنی اولاد کے بارے میں ان سے باس پرس ہوگی، شوہر سے بیوی کے بارے میں باس پرس ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بھی، حتیٰ کہ امام سے اس کے مقتدیوں کے بارے میں ہوگی. تو کوشش کرتا رہے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ اگر عمل کی توفیق دے دیں بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن خدا نے کہا اگر آپ کی بات سن کے بھی کوئی عمل نہیں کرتا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے اس زمانے میں، محبت سے، پیار سے لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے، کیونکہ بعض لوگ بیچارے انہیں یہ فکر ہی نہیں ہوتی یا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ کا میں کر رہا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے بڑے ہی کریم رب ہیں، کسی بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے ایسے کریم رب کی نافرمانی کرے. اللہ کا معاملہ تو وہ یہ کہ میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اللہ کی طرف کو رجوع تو کر کے دیکھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو احوال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے مسجد کے جتنے نمازی اللہ اب تک گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ، ہمارے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اور جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مرد ہوں یا عورتیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے جو اس دنیا سے جا چکے، اور ہم جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرما، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے مدارس کے طلبہ کے امتحانات ہو بھی رہے ہیں بعض مدارس میں، اور بعض میں ہونے والے ہیں، ہمارے یہاں بھی پیر سے شروع ہوں گے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ طلبہ کو صحیح طریقے پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنے فضل خاص سے اللہ تعالیٰ درجات عالیہ نصیب فرمائے، اعلیٰ درجے کی کامیابیاں عطا فرمائے، ظاہری کامیابیاں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی عطا فرمائے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو جا چکا اس کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے. ایک بچہ ریاض علی بیمار ہے، کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرما دے. ڈاکٹروں نے اگرچہ جواب دے دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ تو اپنے فضل خاص سے اسے صحت عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی بیمار ہیں اور کافی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل خاص سے پہلے سے بہتر صحت اپنے فضل خاص سے انہیں عطا فرما اور ہم سب کو بھی عطا فرما. جسمانی صحتیں بھی عطا فرمائیے، روحانی صحتیں بھی عطا فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.